آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو ساز و آواز 770 AM پر. آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 6478724900. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے انڈس ہاسپٹل.
چاچا کے دوست انہیں انڈس ہاسپٹل لے گئے اور وہاں پر پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی.
مگر کیسے نہیں ہوگی؟
کیونکہ ہر سال بہت سارے لوگ اس ہاسپٹل کو صدقات، زکات اور عطیات دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ خوش کرنے کے لیے. درد دل
اس تیزی سے گزرتے وقت میں انڈس کے لاکھوں مریض اور ان کی دعائیں آپ کے منتظر ہیں، کیونکہ رہے خیال کہ وقت وقت کی بات ہے.
شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیام اللیل کے بارے میں سنا کہ رات کے وقت رمضان کی راتوں میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہو کر قرآن مجید سننا ایک پسندیدہ ترین عبادت ہے جس پر بخشش کا وعدہ بھی ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہوں، یعنی حفظ ہو، یا پھر ہم کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کو سنیں. بہرحال قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے جسے اس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے رمضان میں اتارا ہے. رمضان کی خاص خصوصیت یہی ہے، رمضان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام یعنی قرآن مجید تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنا شروع کیا، یعنی نزول قرآن کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. گویا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور اس کی ایک خاص رات کا اس مقصد کے لیے انتخاب کیا گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا کیونکہ ہم ہی خبردار کرنے والے تھے. وہ رات کون سی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور لیلۃ القدر کی پھر اسی اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے جو انشاءاللہ آئندہ ایک پروگرام میں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہاں پر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ رمضان میں خصوصی تعلق قائم کریں، دن میں اس کی تلاوت بھی کریں، رات کو اس کو سنیں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھنے کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. کسی کا بھی کلام اگر انسان سمجھتا ہی نہیں تو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کیسے ڈیولپ ہو سکتی، اس کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہو سکتا ہے جس کی بات ہی انسان کو سمجھ نہ آئے. ہم کسی بھی انسان سے جب بات کرتے ہیں تو اس بات کو میک شور کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات پوری طرح سمجھ پائیں، خصوصاً وہ بات جس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات اور ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ کتنی حیرت کی بات ہے اور کتنی عجیب بات ہے. اور کلام بھی وہ جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جس میں ہمارے لیے رحمت ہے، شفا ہے، برکت ہے، ذکر ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جس پر انحصار ہے، اگر ہم اس کلام کو نہ سمجھیں تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا رمضان ایک بہترین موقع ہے کہ ہم روزانہ اس بات کے لیے کچھ وقت نکالیں کہ قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کریں، کیونکہ ہر حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، لیکن صرف اس کو پڑھتے رہنے ہی کو کافی نہ سمجھیں، یا صرف اس بات کا ہی ٹارگٹ نہ رکھیں کہ ہم نے 1 یا 2 یا 5 7 قرآن مجید ختم کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک مقابلے بازی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور صرف اس کو بے سوچے سمجھے تیزی سے اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ختم کر سکیں، حالانکہ اس کو پڑھنے کے لیے وقت نکالنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس پر تدبر کرنا، یہ بھی ہمارا ایک فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کتاب انزلناہ الیک، ایک کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، مبارکن، یہ بہت برکتوں والی ہے، خیر و بھلائی سے بھری ہوئی ہے، کس لیے آئی ہے؟ لیتدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالنا ہے۔ ایسی مجالس میں شرکت کی جا سکتی ہے، ایسی جگہوں پر جا سکتے ہیں، یا گھر میں بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں ڈیجیٹل فارم میں، کہ جہاں سے ہم قرآن مجید کے معنی کو جان سکیں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ایک دن تو بہرحال ہم نے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس ملاقات میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے، اس میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وہ لقاؤک حق، کہ یا اللہ تیری ملاقات برحق ہے، بالکل سچ ہے، ایسا ہونا ہے۔ اگر ایسا ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے، تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے، کس طرح بات کریں گے، کیا جواب دیں گے، کہ ہم نے دنیا میں ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی، ہم نے بہت سی ڈگریاں لے لی، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کی کتاب کو نہیں سمجھا، لوگوں کی باتیں جاننے میں ہمیشہ دلچسپی رہی، دنیا کے فلاسفرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہم مروب رہے، متاثر رہے، اور ان کی باتوں کو ہم دل و نگاہ میں سمائے رہے، لیکن کیا ان ساری سرگرمیوں میں ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ ہم خالق کائنات کی بات کو بھی سمجھتے؟ انسان کے لیے یہ کس قدر محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اسی کے کلام پر کان نہ دھرے، اسی پر توجہ نہ دے۔ لہذا ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان میں اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے، اور ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ زندگی رہی تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مکمل کر لیں گے، تاکہ ایک دفعہ تو پتہ چلے کہ رب نے یہ کیوں اتارا اور اس میں ہم سے کیا کہا۔ بعض اوقات انڈائریکٹلی ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہونا چاہیے، جس میں کوئی اور نہ ہو۔ کیا یہ حقیقت نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم الگ وقت گزاریں، ہمارا ایک پرسنل ٹائم ہو، اور جس میں کوئی اور دوسرا نہ ہو۔ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم ہوتا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، یا ویسے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی ہی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے، تو وہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور کس قسم کا پرسنل ٹائم ہے، اور کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لہذا دل، دماغ، عقل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا، اس کو جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے، اور مدارسہ کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید دو مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا یا مدارسہ کیا. اس کا معنی یہ کہ جبریل پڑھتے تو آپ سنتے، آپ پڑھتے تو جبریل سنتے، اور اس طرح خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا. رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کی دعا کی تھی. کسی بھی انسان کے لیے یہ چار چیزیں بہت ہی اہم ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے داخل اور خارج میں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا جو سورس ہے یعنی قرآن مجید، جو اس کا منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے بھی تو صرف عربی میں پڑھنے کی حد تک. ظاہر ہم سب کی زبان عربی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے کہ جو قرآن کے معنی کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے. ہم سب عربی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ بہت سے تراجم ایسے موجود ہیں اور عربی پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون اور خوشی ہو، اور ہم دنیا کی بہت سی مشکلات میں اپنے اندر ایک امن پیدا کر سکیں، اور ہمارے ماحول کے اندر سلامتی اور اطمینان ہو، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں. ہر نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعا کیسے قبول کریں جب ہم سیدھے رستے کی طرف جانے کا جو اس نے نشان بتایا اسی کو بلا دیں، اسی کو اگنور کر دیں، اسی کو ایک طرف کر دیں؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس و بینات من الھدی والفرقان، کہ اس قرآن کے اندر ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں. یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو انسانوں کو امن اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کتاب کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تم نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت دے گا، لیکن کس کو؟ جو ہدایت چاہے گا، جو اپنے اندر تقویٰ رکھے گا، جو اپنے اندر یہ تڑپ رکھے گا کہ اسے سیدھا راستہ ملے. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اور وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے، تو یقیناً ہماری زندگی میں سلامتی بھی ہوگی. پھر اسی طرح ہم نے اس رمضان کے سلسلے میں یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اب واقعی رحمت کے دروازے کھلے تو قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. گویا قرآن کی تعلیم رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے. اگر ہم واقعی رحمت سے، اللہ سبحانہ وتعالی کی بہترین رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف قراءت نہیں ہے بلکہ اس کا معنی سمجھ کر پڑھنا بھی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. گویا اللہ کی کتاب پڑھنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی فائدہ ہے. اور خاص طور پر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، لہذا اس کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرما. چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. قرآن مجید کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دن کی بنسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر رات میں قرآن سناتے تھے. اور پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود رمضان کے آخری عشرے میں رات کا طویل قیام کر کے نماز خود پڑھائی اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی قراءت کی. پھر اسی طرح اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی بھی یاد کر لے تو اس سے اس کی نمازیں بہتر ہو سکتی ہیں. یعنی خود اگر انسان نوافل پڑھ رہا ہے یا اپنے طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور ایسا حافظ نہیں کہ جو اس کو قرآن سنائے، تو اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہو تو اس کی نماز بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اس سے منور کر دے، ہماری قبر میں اس سے روشنی کر دے، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے اور ہم اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اہل اللہ کہا گیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں. اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت اللہ کے کلام سے محبت کے ذریعے دینا ہوگا، اور اللہ کے کلام سے محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنا حرز جان بنائیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
مرحبا بك رمضان رمضان.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر. آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجئے 6478724900. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مسلم ویلفیئر.
جانتے ہیں جب ہم افطار کا انتظار کرتے ہیں کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج کچھ ہوگا بھی یا نہیں. اس رمضان آپ کی مہربانی کسی کی خالی میز کو روشنی اور سکون دے سکتی ہے. مسلم ویلفیئر کینیڈا ضرورت مند گھرانوں اور بزرگوں تک راشن کا سامان اور گرم کھانے پہنچا رہا ہے. آپ کا صدقہ کسی کی دعا کا جواب بن سکتا ہے. آج ہی MWCanada.org پر اپیا کریں. مسلم ویلفیئر کینیڈا 1993 سے انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا ماننا ہے انسانیت کی خدمت ہی اللہ تعالیٰ کی خدمت.
آلوك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحكيم.
في ذنوبي الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
رمضان میں راج دہانی کی روایت تھی پکوان خاص طور پر افطار کے گفٹ آئٹم ضرور ٹرائی کیجیے گا کھجور کی برفی انجیر کی برفی فریش ٹریڈیشنل جلے بھی کلاسک گلاب جامن رس ملائی یا پھر فالودہ اور مٹھائی کے ساتھ ساتھ سموسے گوبھی پکوڑا مکس ویجیٹیبل پنیر پکوڑا اور بہت ہی مزے مزے کی چیزیں چاٹ تازہ تازہ دہی بڑے راج دہانی سویٹس اینڈ ریسٹورینٹ ٹو میک یور رمضان ایوننگ ایکسٹرا اسپیشل ود دا فیملی اینڈ فرینڈس راج دہانی ڈاٹ سی اے
9581911. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان سیرت سیریز کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک بیان پیش خدمت ہے اور یہ سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں الحمدللہ کوشش یہ ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ آیات کا بھی مطالعہ ہمارے سامنے رہے پھر سیرت کا بیان وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے کچھ واقعات پیش کیے جائیں پھر سیرت کا فلسفہ کیا ہے یہ واقعات جو پیش آئے ان میں کیا حکمتیں تھیں اور پھر پیغام سیرت بھی کہ ہم سب کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رہنمائی سامنے آ رہی ہے اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں بیان سیرت کے ساتھ آج بات کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آج کا موضوع آپ کے سامنے رکھیں جس پر گفتگو ہوگی ولادت باسعادت اور حیات طیبہ کے 40 سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری اور ابتدائی 40 برس یعنی آغاز وحی اور ظہور نبوت سے پہلے 40 سال اس کے چند اہم واقعات آپ کے سامنے آج کی نشست میں رکھیں گے البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے بیان سیرت کے ضمن میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے چند آیات قرآن حکیم کی پیش خدمت ہیں سب سے پہلے جس مقام کا انتخاب کیا گیا یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 ہے 40 سال کے کردار کی گواہی کا بیان۔ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی زندگی کو قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں ذکر آیا، فقط لبث فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں یقیناً تمہارے درمیان اس سے پہلے طویل عمر بسر کر چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہلوایا گیا، 40 سال گزرے تم نے صادق کہا مجھے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے، تم نے مجھے صادق کہا، تم نے مجھے امین کہا، تم نے امانتیں اپنی میرے پاس رکھوائیں، تم نے اپنے فیصلے مجھ سے کرائے، 40 سال تک جس کے کردار پر تم کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بندوں کے معمولی معاملات میں، کیا وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں جھوٹ بولے گا؟ افلا تعقلون، کا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ 40 سال کے کردار کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی دلیل کے طور پر قرآن حکیم میں پیش کی گئی، سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں۔ اگلی جن آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے وہ سورۃ الفیل کی آیات ہیں۔ ولادت با سعادت سے قبل ایک عظیم واقعے کا پیش آنا، ہاتھی والوں کا واقعہ، مشہور واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا ہے۔ قرآن حکیم ارشاد ہوا سورۃ الفیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی چال اور سازش کو ناکام نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ یعنی کثرت تعداد میں پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ ان پر پکی ہوئی مٹی کی کنکریاں اور وہ پتھر کی کنکریاں وہ پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، بس انہیں ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ مشہور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ اس میں عظمت کا بھی بیان کہ رب کائنات نے کس طرح اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ البتہ اس واقعے کے 50-55 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا موقع ہے، تو ایک عظیم اعلان ہو رہا ہے، گھر رب کا ہے، رب العالمین کا ہے، اس نے حفاظت فرمائی، آئندہ یہ رسول آ رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حفاظت بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا۔ اس عظیم الشان واقعے کے چند دنوں کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا موقع آیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد جن چند آیات کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ الضحا میں سے ہیں، آیت نمبر 6, 7, اور 8۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا بیان، ارشاد ہوا، الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ عطا کیا؟ ووجدک ضالا فہدا، اور آپ کو حق کی تلاش میں پایا تو رہنمائی عطا فرما دی۔ ووجدک عائلا فاغنا، اور ہم نے آپ کو تنگ دستی میں پایا تو آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ یہ اللہ کے مادی اور روحانی انعامات اور احسانات کا بیان ہے جو رب کائنات کے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فرمائے۔ بعد میں ہم مختصراً پڑھیں گے کس طرح ایک یتیمی کی کیفیت میں آپ نے زندگی بسر کی اور اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے، اس کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے بعد میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ چند آیات کا انتخاب کر کے آپ کی خدمت میں انہیں پیش کیا گیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مطالعہ سیرت کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہمارے اس پوری سیریز کا مرکزی موضوع ہے جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر بیان ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس طرح ابتدا سے لے کر انتہا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا معاملہ ہوا ہے، اسی ترتیب سے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے مطالعہ سیرت کے عنوان کے تحت۔ سب سے پہلے آج ہم سمجھیں گے اہل عرب کی خصوصیات۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی نشستوں میں ہم نے دنیا کے حالات کا مطالعہ کیا، ایک عالمی تناظر میں کیا حالات تھے، پھر ہم نے عرب کے حالات کا ذکر کیا اور عرب کی مختلف حالتوں کا ذکر ہوا، سیاسی حالت کا ذکر، مذہبی حالت کا ذکر اور ان کے اجتماعی حالات کا ذکر، معاشرتی حالات کا ذکر اور ان کی اقتصادی حالت کا ذکر ہم نے کیا۔ البتہ ان عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بہرحال کچھ خصوصیات عطا فرمائی تھی جو بہت قیمتی ہیں اپنی جگہ، اور ایک عظیم الشان جو کام ہونے لگا ہے، آخری پیغمبر تشریف لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انقلابی نظریہ، انقلابی دعوت لے کر آ رہے ہیں، اس انقلابی نظریے کی قبولیت ہو اور اس کی بنیاد پر ایک جماعت تیار ہو اور ایک عظیم الشان انقلابی مشن کی تکمیل کے لیے ایک عظیم محنت ہو، اس کے لیے کچھ افراد کی ضرورت تھی اور ان افراد میں کچھ خصوصیات مطلوب تھیں. وہ خصوصیات اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی. آئیے پہلے اس کا جائزہ لیں اور پھر اس کے حاصل پر آگے بات کریں گے کہ کیوں یہ خصوصیات ضروری تھیں آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل کے لیے. چنانچہ آئیے اہل عرب کی خصوصیات کا مختصراً مطالعہ کرتے ہیں. چند خصوصیات جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی، ان میں ایک خصوصیت سخاوت کی بھی تھی. عربوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ حاجیوں کو کھلاتے تھے، حاجیوں کو پلاتے تھے، مہمان نوازی بہت کیا کرتے تھے، مال دوسروں پہ بڑا خرچ کیا کرتے تھے. یہ جو معروف عرب شراب بھی پیتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے، جس کی حرمت قرآن نے بھی بیان فرمائی ہے، تو شراب پی کر نشے میں مدہوش ہو کر مال لوٹانا آسان ہوتا تھا، تو اس سخاوت والی کیفیت میں آنے کے لیے بھی شراب پیا کرتے تھے، جوا بھی کھیلتے تھے. جوئے میں آدمی ہارتا بھی ہے، مدہوش بھی ہو جاتا ہے، اور اگر جیتتا ہے تو خوشی میں آ کے لٹا بھی دیا کرتا ہے. تو اس خرچ کرنے کی کیفیت میں آنے کے لیے بھی کچھ لوگ شراب پیا کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے. یہ ایک رائے ہے. البتہ سخاوت کا جذبہ اپنی جگہ بڑا قیمتی جذبہ ہے، یہ صفت اپنی جگہ بڑی قیمتی اخلاقی صفت ہے کہ جس کو کوئی بڑا کام کرنا ہو، مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہو، اس میں خرچ کرنے کا، دوسروں کے اوپر لگانے کا جذبہ ہونا لازمی سی بات ہے. ایک اور اہم صفت وہ ایفائے عہد کی تھی. عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے وعدے اور قول کے پکے تھے، اور جس بات کا وعدہ کر لیا کسی سے، اس کے نبھانے کے لیے جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑتی، گھر بار کی بھی قربانی دینا پڑتی، تو اس سے دریغ نہیں کیا کرتے تھے. اپنی جگہ، یہ ایفائے عہد کی صفت ایک بڑی قیمتی صفت ہے، بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے بھی ہے. پھر ان کی خودداری کا معاملہ، عزت نفس کا معاملہ، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھا کرتے تھے، کیونکہ خودداری بہت زیادہ ان میں تھی، عزت نفس کا معاملہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، اور یہ ایک شریفانہ صفت ہے، مطلوب صفت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں کوئی اہم اور بڑا پائیدار اور مؤثر کام کرنا ہو. اسی طرح عزم کی تکمیل، جہاں وہ وعدے کے پابند تھے، اپنے ارادوں کے بھی پکے تھے، جس بات کا ارادہ کر لیا، جو بات سمجھ آ گئی، ان کی گھٹی میں پڑ گئی، دماغ میں جا کر جو ہے وہ چشمہ ہو گئی، اب اس کے خاطر کھڑا ہونا اور اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو جان تک پیش کرنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کے لیے بھی وہ تیار رہا کرتے تھے، تو اپنے عزائم کے بڑے پکے تھے. پھر سنجیدگی کا معاملہ، غور و فکر کا معاملہ، عقل اور شعور کو استعمال کرنے کی کوشش کرنا، اپنے معاملات کے حوالے سے سوچ وچار رکھنا، یہ ایک سنجیدگی والا رویہ بھی ان کے اندر موجود تھا. البتہ جو ان کی ایک شجاعت کا پہلو تھا اور ان کے عزائم کی تکمیل میں بہادری کا پہلو تھا، اس طرح آؤٹ ورڈ لکنگ کیفیت کی وجہ سے یہ انورڈ لکنگ کیفیت، سنجیدگی ذرا وہ کم تھی، مگر تھی ضرور غور و فکر کرنے والی بات. پھر سادگی کا معاملہ، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا، صحرا کی زندگی ہے، ریگستان کا علاقہ ہے، معروف دنیا سے ایک انداز سے جڑے ہوئے بھی تھے اور ایک انداز سے کٹے ہوئے بھی تھے. صحرا کی وجہ سے ان کو ایک پروٹیکشن فطری طور پر حاصل ہو گئی تھی، تو بیرونی قوتوں اور طاقتوں اور تہذیبوں کے اثرات ان پر کم جو ہے وہ مرتب ہوئے، اور ریگستانی زندگی، صحرا کی زندگی کی وجہ سے، جہاں ایک طرف جفا کشی بھی ان کے اندر تھی، سختیوں کو جھیلنے کا جذبہ بھی ان کے اندر تھا، وہاں زندگی سادگی پر مبنی بھی تھی. یہ اپنی جگہ ایک قیمتی بات ہے کہ جن لوگوں کو کوئی بڑا کام کرنا ہے، ان کو قربانیاں تو دینا پڑے گی، جفا کشی کی زندگی تو بسر کرنی پڑے گی، وہ سادگی والی کیفیت بھی ان عربوں میں موجود تھی. یہ چند بنیادی صفات بنیادی طور پر بہت عمدہ اخلاقی صفات ہیں، اور کسی اہم مؤثر بڑے کام کرنے والے افراد کے لیے بھی ضروری ہیں. عربوں میں بہرحال ان کی دیگر برائیوں کے باوجود یہ بنیادی صفات بہت درجے بلکہ بدرجہ اتم موجود تھیں. اسی کے تعلق سے آگے چند اہم باتوں کا ہم سمجھیں گے کہ جو کام اسی خطے میں ہونا تھا، انہی میں سے افراد انسانی کو ایمان کی دولت ملے گی اور وہ ایک جماعت بنیں گے، انقلابی جد و جہد کریں گے، تو ان صفات کا اس انقلابی کام اور انقلابی جد و جہد اور اس انقلابی محنت سے کیا ربط اور تعلق بنتا ہے، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھیں. لکھا ہے کہ عالمی دعوت اور آخری پیغام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلحین کی جماعت کی تیاری ضروری تھی. آپ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی رسالت تمام انسانیت کے لیے ہے, تو آپ کی موجودگی میں آپ کے ہاتھوں مصلحین کی جماعت کا تیار ہونا ضروری تھا, جو پھر آگے اس کام کو بڑھائے گی اور قیامت کی سلسلہ آگے نسل بعد نسل چلتا رہے گا. تو ایک جماعت کی تیاری ضروری تھی. اس عظیم کام کے لیے ضروری صفات عربوں میں اونچے پیمانے پر موجود تھیں, جیسے کہ ان کی خودداری کا ذکر آیا, ان کے ایفاء عہد کا ذکر آیا, عزائم کی تکمیل کا بیان آیا اور سادگی کا ذکر آیا. یہ صفات بدرج اتم میں موجود تھیں. مزید بڑا ایک اور اہم بات, عربی زبان کی وسعت اور خصوصیات ایسی ہیں کہ مشکل مضامین کو انتہائی آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے. عربوں کی فصاحت و بلاغت بھی معروف ہے, اور خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ انا افصح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اوتیت بجوامع الکلم, مجھے جامع کلمات کمپریہنسو اسپیچ عطا کی گئی ہے. آخری کلام کے لیے بھی اللہ نے عربی زبان کا انتخاب کیا کہ اس زبان میں بڑے اہم گہرے بڑے مضامین کو بھی بڑے سادہ انداز میں, یا یوں کہیے جامع انداز میں مختصر الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے. اور وسعتوں کی انتہا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ عربی دنیا کی سب سے رچ زبان ہے. بہرحال یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. تو یہ زبان بھی اہم آخری کلام کے اعتبار سے بھی, اور اس زبان کے بولنے والوں کے درمیان ہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے. مزید ذرا آگے اہم ایک اور بات, عرب محکوم نہیں تھے, نیز غلامانہ پستیوں سے محفوظ تھے. ریگستان اور صحرا کے علاقے کی وجہ سے بقیہ قوموں کا ان کے اوپر غالب آنا اس کا امکان کبھی نہ ہو سکا, ورنہ غلامانہ ذہنیت وہ پست ہوتی ہے, اور محکوم کیفیت کے ساتھ کسی بڑے کام کا کرنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے. تو یہ محکوم کبھی نہیں رہے, اور آئندہ جو عظیم الشان کام ہونے لگا ہے اس کے لیے اس کیفیت کے افراد کی بہرحال ضرورت تھی. عربوں کے بارے میں ایک اور اہم بات, وہ حد سے زیادہ بہادر اور شجاع تھے, خطروں کو کبھی دھیان میں نہ لاتے تھے, یعنی جس بات کی تھان لی اس پر جان بھی لگا دیں گے, حتیٰ کہ کوئی مہمان آگے اس کو پروٹیکشن دے دی اس کی دفاع میں اپنے گھر کو بھی لگا دیں گے, مگر کام پورا ہو کر رہے گا, مہمان کے دفاع کر کے رہیں گے, جان چلی جائے اس کے بعد اس کو نقصان پہنچے تو پہنچے. حد درجے ان میں بہادری شجاعت موجود تھی, اور خطروں کو کبھی دھیان میں نہ لاتے, جنگ کرنا ان کے معمول کی بات تھی اور بھیڑ جانا کسی سے ان کے روزمرہ کے معمولات تھے. عرب ذہنی طور پر بلند تھے, باریک باتوں کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے تھے, وہ سنجیدگی والا پہلو بھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہوا, اور باریک باتوں کو سمجھ لینا, نتائج کو اخذ کر لینا, دور بینی اور دور اندیشی والی کیفیت بھی ان کے اندر موجود تھی. حافظہ بہت تیز تھا, اتنا تیز کہ اس بارے میں یہ لوگ دنیا میں اپنے ہم عصر قوموں میں یکتا تھے. ارے ہمیں تو آج اپنے دادا سے آگے کا شجرہ معلوم نہیں ہے, ان عربوں کو جن جانوروں سے محبت ہوتی ان کے بھی شجرے ان کو یاد ہو جایا کرتے تھے. بلا کا حافظہ تھا, بڑے بڑے شعراء وہ بغیر کوئی پیپر یا کاغذ سامنے رکھے لمبے لمبے دیوان پیش کر دیا کرتے تھے, اور کسی کاغذ کو سامنے رکھ کر پڑھ کر سنانا اپنی شان کے خلاف سمجھا کرتے تھے. حافظہ تیز تھا, ذہن نشین رکھیے اس بات کو, آخری کلام کی حفاظت, قرآن کی حفاظت حافظے کے ذریعے بھی ہوئی ہے, تحریر میں بھی لایا گیا ہے, حافظے کے ذریعے بھی حفاظت ہوئی. آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں ارشادات جو شریعت کی بنیاد بنے ہیں اور احکامات کی بنیاد بنے ہیں, ان کا بھی حفاظت کا معاملہ درپیش ہوگا. تو یہ وہ لوگ جن کا حافظہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیز اور بہتر تھا, انہی کے حافظوں کو آخری کلام اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی استعمال ہونا ہے. اس علاقے کا یہ انتخاب آخری کتاب اور آخری رسول کے لیے بہت اہم بات ہے. مزید برآں, عرب فیاض تھے, خوددار اور غیرت مند تھے, ذلیل ہونا برداشت نہ کر سکتے تھے, مال کو لگانا شجاعت کے ساتھ ساتھ سخاوت کا ذکر بھی پہلے آ چکا, غیرت مند تھے, جس بات کی ٹھان بھی اس پہ کھڑے رہتے تھے, خودداری کا معاملہ بھی تھا, ذلیل ہونا برداشت نہ کرتے تھے, عزت نفس کا معاملہ ان میں بہت زیادہ موجود تھا. یہ صفات بنیادی طور پر مطلوب صفات ہیں انقلابی کام کرنے کے لیے جو عربوں میں موجود تھیں. ریگستان کی سخت زندگی کے باعث عملی قسم کے لوگ تھے, جفا کشی کا معاملہ, تن آسانی نہ ہو، محنت کرنی ہے، سادہ طرز عمل اختیار کرنا ہے زندگی گزارنے کے لیے، رہن سہن کے لیے، یہ بڑے کام کرنے والوں میں تو مطلوب ہے، ورنہ اگر انسان تن آسانی چاہتا ہو، مشقتوں کو جھیلنے کے قابل نہ ہو تو کوئی بڑا اور مؤثر نتیجہ خیز کام وہ نہیں کر سکتا۔ کسی بات کو قبول کر لینے کے بعد اس کو لے کر اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی پوری زندگی کو اپنے پسندیدہ کام میں لگا دیتے تھے، یہ عربوں کا مزاج تھا۔ جو بات سمجھ میں آ گئی اب جان دے دیں گے اس کے پیچھے۔ جب انہی لوگوں کو ایمان کی دولت ملے گی اور یہ صحابہ کرام بنیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنیں گے تو کس درجے اپنی اس صلاحیت پر وہ عمل پیرا ہوں گے، اپنی اس خصوصیت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے کہ سب کچھ لٹا دیں گے۔ اور یقیناً صحابہ کرام نے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لگا دیا تھا، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ عربوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہوا اور ایک عظیم انقلابی کام کے لیے خصوصیات ضروری تھی، اس کا بھی کچھ تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور خاندان نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کس قبیلے میں ہوئی؟ قریش کے اندر، اور شاخ بھی بنو ہاشم کی۔ آئیے اس تعلق سے کچھ نسب اور پھر خاندان نبوت کے تعلق سے مختصر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نسب کا معاملہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں ہاشم بھی ایک شخصیت گزرے جو آپ کے پر دادا ہیں۔ ہاشم اس لفظ کے معنی توڑنے والا، یہ کیا کرتے تھے ہاشم؟ یہ روٹی کو توڑ کر چورا کر کے لوگوں کو سالن میں ڈبو کر پیش کیا کرتے تھے، جو حجاج حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا نام ہاشم اس تعلق سے بھی، یہ لقب ہاشم اس تعلق سے مشہور ہو گیا۔ انہوں نے خاندان قریش کو جوڑا بھی ہے اور وہ تجارتی سفر کا معاملہ ان کے ذریعے بہت پھیلا ہے۔ رحلت الشتاء والصیف، سردی گرمی کے جو سفر یہ قریش کیا کرتے تھے تجارتی سفر، ان میں ہاشم کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے۔ تو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا ہیں، اور ان کے بیٹے عبد المطلب ہیں جن کا نام تو تھا شیبہ۔ شیبہ کس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں، ہاشم تشریف لے گا کسی تجارتی سفر پر مدینہ طیبہ، اس کا پرانا نام یثرب، وہاں ان کا ایک خاتون سلمہ سے نکاح ہوا، اس کے بعد وہ آگے کہیں کسی اور علاقے میں تشریف لے گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاشم کے بھائی مطلب ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہاشم کے بھائی مطلب ہیں۔ ان کو پتا چلا کہ اللہ نے ایک بھتیجا عطا کیا تھا، ہاشم کو بیٹا عطا کیا تھا، تو یہ مطلب ہاشم کے بھائی یثرب تشریف لے گئے اور اپنی بھابھی سے کہا کہ اب یہ جو بیٹا ہے اس کو بڑا رتبہ آگے چل کر ملے گا۔ یہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، البتہ ان کا نام شیبہ تھا، پیدائشی طور پر ان کے بال کچھ سفید تھے، اور شیبہ بڑھاپے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بوڑھے کے لیے بھی۔ بہرحال مطلب نے کہا کہ اس کو اللہ بڑا رتبہ عطا فرمائے گا، بڑے وعدے دیے ان کو، ہاشم کی بیوی کو، اور پھر ہاشم کی اہلیہ نے عبد المطلب، جن کا نام شیبہ ہے، عبد المطلب کیوں کہا جاتا ہے میں عرض کرتا ہوں، مطلب کے حوالے کیا۔ مطلب لے کر ان کو مکہ مکرمہ آئے، انہوں نے شیبہ کو اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا، بال کچھ ان کے سفید تھے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مطلب کے غلام ہیں، عبد المطلب مطلب کا غلام، تو لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، مطلب کا غلام ہے۔ لوگوں نے جب یہ کہا تو مطلب نے کہا بھائی میرا بھتیجا اس کا نام شیبہ ہے، لوگوں نے نہیں مانا، اور یہ شیبہ ہاشم کے بیٹے شیبہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے۔ عبد المطلب ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ ان کے تعلق سے چند واقعات بڑے اہم ہیں، دو کا ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ، عبد المطلب جو سردار بن گئے قریش کے، عبد المطلب سردار بن گئے قریش کے، اللہ نے ان کو خواب میں دکھایا زمزم کا کنواں۔ وہ بنو جرہم جب وہ نکال دیے گئے تھے بنو خزاعہ کے ذریعے، بنو جرہم یاد آ گیا ہوگا آپ کو، تو وہ پاٹ گئے تھے زمزم کا کنواں، اور کچھ اہم نوادرات یا کچھ اہم چیز اس میں ڈال گئے تھے، جس میں سونے کے دو ہرن، تلواریں وغیرہ سب کچھ شامل تھا۔ خواب میں عبد المطلب کو دکھایا گیا اور وہ مقام متعین کر کے ان کو دکھایا گیا، انہوں نے کھدائی کرائی، ایک بڑا اعزاز ان کو حاصل ہوا، اور یہ زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت ہو گیا، اور الحمدللہ آج تک وہ جاری ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ عبد المطلب کے تعلق سے ظاہر ہوا۔ دوسرا اہم مشہور واقعہ، واقعہ فیل، سورۃ الفیل کے ابتدا میں ذکر بھی کیا گیا، اور وہ ابرحہ جو کہ یمن کا گورنر تھا حبشہ کی حکومت کے تحت، اور اس نے معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ کیا، تاکہ لوگ وہ گرجا گھر جو اس نے بنایا تھا یمن میں صنعاء میں وہاں اس کی طرف لوگ ڈائیورٹ ہوں. البتہ یہ اس برے ارادے کے ساتھ آیا ہے اور خانہ کعبہ کو اس نے ڈھانے کا معاذ اللہ ارادہ کیا, ہاتھیوں کو بھی لے کر آیا, ہاتھی روک دیے گئے, اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں دی پتھر کی اور یہ ہلاک کر دیے گئے لشکر, اور اب رہا وہ جا کر مرا یمن کے علاقے میں, اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا. البتہ عبد المطلب کا دور تھا, ابرہا نے کچھ اونٹ پکڑ لیے تھے, عبد المطلب نے آ کے اونٹوں کا سوال کیا, کہا تم تو شاید میں سمجھا کسی بات کے لیے آؤ گے, کمپرومائز کروانے کے لیے آؤ گے. عبد المطلب نے کہا کہ گھر اللہ کا ہے, وہ دیکھ لے گا, اونٹ تم ہمارے واپس کر دو. پھر وہ اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور بعد میں اس لشکر کی ہلاکت ہوئی. یہ واقعہ فین اس کے 50 سے 55 دن کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت ہے عبداللہ کے گھر میں. جناب عبداللہ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. مشہور بات یہ ہے کہ جب وہ عبد المطلب کے ذریعے سے زمزم کا کنواں وہ کھل گیا, اس وقت انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 لڑکے عطا کرے گا تو میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا. عبداللہ بھی پیدا ہو گئے, سب سے زیادہ پسندیدہ بیٹوں میں سے تھے. 10 لڑکوں کی تعداد مکمل ہو گئی, قرعہ ڈلوایا عبد المطلب نے کہ کس بیٹے کا نام نکلتا ہے میں ذبح کر دوں اللہ کی راہ میں. عبداللہ کا نام نکل آیا, لوگ روکنے لگے, اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو تم, کیوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو, اتنا خوبصورت بیٹا عبداللہ تمہیں اللہ نے عطا فرمایا. تو عبد المطلب نے کہا میں اپنی نظر کا کیا کروں. مشورہ دیا گیا کہ چلو قرعہ ڈالو, اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کریں گے تاکہ یہ ذبح ہونے سے بچ جائیں. 10 اونٹ کا قرعہ ڈالا گیا اور عبداللہ کا نام کا قرعہ ڈالا گیا, ان کا نام نکلا. اونٹوں کی تعداد بڑھائی گئی یہاں تک کہ جب 100 تعداد ہو گئی اونٹوں کی تو تب قرعہ نکلا 100 اونٹوں کا. یہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کیے گئے اور عبداللہ کی جاں بخشی ہوئی. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں, ایک ذبیح اسماعیل علیہ السلام مشہور واقعہ قربانی کے تعلق سے, اور ایک ذبیح عبداللہ جو ذبح تو نہ ہوئے بلکہ 100 اونٹوں کی قربانی وہ اللہ کی راہ میں پیش کی گئی. یہ عبداللہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے والد, اور بی بی آمنہ سے ان کا نکاح کیا عبد المطلب نے جو افضل ترین خاتون تھی قریش کے خاندان میں. یہ نکاح ہوا اللہ کی توفیق سے, اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے کے بعد عبداللہ کی وفات ہو گئی. یعنی وہ کسی سفر پر تشریف لے گئے کھجور لینے کے لیے, ایک راہ یثرب کی طرف گئے اور ایک راہ کے شام کی طرف گئے. اس سفر کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. البتہ بی بی آمنہ کو حمل ٹھہر چکا تھا اور کچھ ہی دنوں بعد اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا موقع بھی آیا چاہتا ہے. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہوا, اجازت چاہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین.
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر. آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری اینڈرائڈ اور ایپل پر بھی فری ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لوکل فون پر سننے کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 6478724900. اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آل اسٹیٹ پکرک ایجنسی کے راجہ باد.
شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبا آیا, شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبا آیا.
ساتھی میں تیرے ستے سچ, ساتھی میں تیرے ستے سچ, میں تیرا رمضان آیا, آگے رمضان آیا, آگے رمضان آیا, آگے رمضان آیا, آگے رمضان آیا.
جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا, جب بام تجلی پر وہ نیر جا آیا. آیا سر تھا جو گرا جھک کر سر تھا جو گرا جھک کر دل تھا جو تپ آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا دیکھو گے چمن والو دیکھو گے چمن والو جب عہد قضا آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا
جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا جنت کو حرم سمجھا آتے تو یہاں آیا
اب تک کے ہر کاموں اب تک کے ہر کاموں کہتا ہوں کہاں آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا
سر اور وہ سنگے
ظالم کو وطن کا دھیان ظالم کو وطن کا دھیان آیا تو کہاں آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا
عالمگی نرالا ہے
سکتے میں پڑی ہے عقل سکتے میں پڑی ہے عقل چکر میں گھما آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا آزاد ہوئے خمری چٹھی لیے بخشش کی چٹھی لیے بخشش کی وہ سرو رام آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا کہیے تو جنا والو کیا دیکھ کے جیتا ہے کیا دیکھ کے جیتا ہے جو بس یہاں آیا ساقی میں تیرے ستے ساقی میں تیرے ستے میں تیرا مزہ آیا میرا مزہ آیا میرا مزہ آیا
نام سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کا
مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر, دیکھو میرے پلے پر, وہ اچھے میاں آیا
ساقی میں تیرے سچے ساقی میں تیرے سچے میں تیرا مزہ آیا
دلاتا ہے کہ رمضان مبارک رحمتوں برکتوں اور زکات کا مہینہ ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ کی دی ہوئی زکات اور صدقات بھوکوں کو کھانا, مریضوں کو شفا اور ضرورت مندوں کو امید دیتا ہے. المصطفیٰ دنیا کے 25 ممالک میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے. المصطفیٰ کینیڈا ایک رجسٹرڈ چیریٹی ہے جہاں آپ کو عطیات پر ٹیکس ڈیڈکٹیبل رسید دی جاتی ہے. آئیے اس رمضان میں کسی کی زندگی بدلیں. ابھی وزٹ کریں المصطفیٰ کینیڈا
الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و حوث نے مار ڈالا ہے. متائے دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت حوس کی بھینٹ چڑھوا کر, لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ, ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ, کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی, کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی. خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی, تیری چوکھٹ کے لائے ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی. یہ تیرا گھر تیرے مہر کا دربار ہے مولا, سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا, تیری چوکھٹ کے جو آداب ہیں میں ان سے خالی ہوں. نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں, زباں غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر, خدایا رحم میری اس زبانِ بے زبانی پر یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔
آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ریڈیو سازو آواز 770 AM پر۔ آپ 24 گھنٹے یہ نشریات ہماری ویب سائٹ eawaz.com پر بھی سن اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری